بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نتوکل علیه و نستغفره و نعوذ به تبارک و تعالی من شرور انفسنا بسیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله. صلى الله عليه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظیم و المستغفرین بالاسحار. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعیین مصلحت کونسل کے رکن حضرت آیت اللہ امام کاشانی نے اپنا خطبہ اول خداوند منان کی حمد و ستائش اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام اور دعائے فرض کے بعد ماہ رمضان مبارک کی روح پرور فضاؤں میں خود کو نیز تمام نمازیوں کو تقویٰ و پرہیزگاری کی نصیحت فرمائی اور طاعت و عبادات کی قبولیت کی دعاؤں کے ساتھ ماہ مبارک کے بابرکت ایام اور رحمتوں سے معمور شبوں کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ایام میں دعائیں مستجاب اور مناجات باریاب ہیں، لہذا ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. سحر و افطار کے اوقات سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے بعض لوگ بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو علامہ نسائی نے نقل کی ہے فرمایا کہ وقت سحر نبی اکرم کے پاس آپ کے ایک صحابی حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا خدا نے تم کو جو یہ سحری عطا کی ہے مبارک ہے، کیونکہ یہ سحر بیداری کا مقدمہ ہے. سحر میں غذا کا استعمال بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے اور مبارک و مسعود بھی ہے. ایک اور روایت میں نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ بہترین وقت جو دعا کا ہے سحر کا وقت ہے، اور پھر آپ نے جناب یعقوب سے متعلق آیت کی تلاوت کی جس میں آپ نے دعا کو وقت سحر یا شب جمعہ کی سحر تک کے لیے مؤخر کیا، کیونکہ اس وقت دعا مستجاب ہوتی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، نماز شب پڑھو اور وقت سحر دعا کرو. پھر فرمایا والمستغفرین والاسحار. بہرحال خداوند عالم بندوں کی دعا پسند کرتا ہے، دعا کے لیے بھی آداب ہیں. دعا حالت طہارت میں اخلاص کے ساتھ سحر کے وقت ہو تو دعا میں چار چاند لگ جاتے ہیں. خصوصاً جوانوں کو ان اوقات سے، ان مبارک و مسعود ایام اور شبوں سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. سحر کے وقت نماز و دعا کا خود کو عادی بنانا چاہیے، جس طرح حج کے ایک ایک مرحلے سے فائدہ اٹھانے کا حکم ہے، ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کا حکم ہے. یہ ایام دعائیں مناجاتیں ذہن کو، دل و دماغ کو فرحت و سرور، سکون و اطمینان عطا کرتی ہیں. یہ ماہ تعمیر ذات کا مہینہ ہے. سحر کے وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، نصیب چلتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، حاجتیں پوری کی جاتی ہیں. بس وقت سحر سے فائدہ اٹھا اٹھائیے، اگر دعائیں اجتماعی شکل اختیار کر لیں اور ایک ساتھ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند ہوں تو استجابت کے دروازے باز ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین صدیق طاہرہ اور حسنین علیہ السلام سے نبی اکرم نے وقت سحر کی دعا اور انفاق کی تاکید کی ہے جو خود اہمیت رکھتی ہے۔ انفاق و احسان اور وقت سحر کی دعا تقرب الہی کی سپر ہے۔ یہ آسمان و زمین کے درمیان، بند و مخلوق کے درمیان، محتاج و غنی کے درمیان ہم آہنگی اور وابستگی کے اوقات اور ایام ہیں۔ عالم فطرت بھی اس وقت وجد میں آتی ہے، انسان کو اس میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت اللہ امام کاشانی نے دعائے افتتاح اور دعائے سحر کے درمیان بعض مطابقتوں کا ذکر کیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول دعائے ابو حمزہ الصومالی کے بعض گوشوں کی تلاوت اور توضیح و تشریح فرمائی، اور وقت سحر کی توفیقات سے بہرہ مند ہونے کی دعا کے ساتھ سورہ والعصر پر خطبہ اول تمام کیا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد خطیب محترم آیت اللہ امام کاشانی نے اپنا خطبہ دوم بھی خداوند منان کی حمد و ستائش اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر نام بنام درود و سلام اور تقوی و پرہیزگاری کی خود کو نیز تمام نمازیوں کو نصیحت و موعظت کے ساتھ شروع کیا، اور ہفتے کی مناسبت کے تحت تعلیم و تربیت کے مراکز اور والدین و سرپرست کے ساتھ ہم آہنگی کے ہفتے کی مناسبت سے موجودہ زمانے میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور اخلاق و کردار کی درستی کی کوشش پر زور دیا، اور فرمایا کہ گھر کا ماحول اور ماں باپ کی آغوش تعلیم و تربیت کا پہلا گہوارہ ہونے کی حیثیت سے اس سلسلے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مدرسے اور تعلیمی درسگاہوں کی اس کے بعد نوبت آتی ہے۔ ماں باپ کو صرف مدرسے اور درسگاہ پر اعتماد کرتے ہوئے گھر کے اہم کردار کی طرف سے بے توجہی نہیں برتنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، جہاں تک بچوں کی تعلیم و تربیت کا سوال ہے، پہلا قدم گھر، دوسرا قدم مدارس اور تیسرا قدم معاشرہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ حتیٰ شاہی دور کے فاسد نظام حکومت میں بھی چونکہ والدین کی آغوش پاک تھی اور تربیت کی بنیاد محکم و استوار عقائد پر رکھی گئی تھی، مدرسے اور معاشرے کی برائیوں سے ہمارے جوان محفوظ رہ گئے اور انہوں نے اتنا عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ یہ سب گھر اور کاشانوں کی، ماں باپ اور بھائی بہنوں کی کے ساتھ صحیح نشست و برخاست کا نتیجہ تھا۔ صحیح آغوش غلط نظام کی بھی اصلاح کر دیتی ہے اور ملک و معاشرے کی فلاح و نجات کا ضامن بن جاتی ہے۔ لہذا گھر کے کردار سے قطعی انکار نہیں کیا سکتا۔ اٹھنا بیٹھنا، دسترخوان پر جمع ہونا، بچوں کے ساتھ محبت و نوازش کی رفتار، کام کاج بسم اللہ کے ساتھ آغاز، گالم گلوچ سے پرہیز، غصے اور جھڑپ یا تیز لب و لہجے میں گفتگو نہ کرنا، یہ سب تربیت میں مؤثر ہے۔ بہرحال گھر کا تربیت میں بنیادی کردار ہے، اور سب کچھ صرف مدرسے اور مدرسے کے اساتذہ پر چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے۔ والدین اور مدرسے کے منتظمین کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ اس بحرانی دور میں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت، صحیح رہنمائی اور صحیح زندگی پر لگانا بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آج دنیا کی بہت سی مشکلات بچوں کی غلط تربیت کا ہی نتیجہ ہے۔ بچوں کے ساتھ سختی اور ناروا سلوک درست نہیں ہے۔ خطیب محترم نے فرمایا کہ جوانوں کے ساتھ دین و آئین کی روشنی میں عشق و محبت سے سرشار مفاہمت آمیز رابطہ برقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد خطیب اجمن نے 10 مبارک سن 10 بعثت کو ہجرت سے 3 سال قبل نبی اکرم کی ہمسر گرامی ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی رحلت کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی زندگی میں 2 باتیں بہت زیادہ قابل توجہ ہیں اور مسلمانوں کو انہیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ جناب خدیجہ کا حقیقی معنی میں ابھی تک حق ادا نہیں ہو سکا ہے۔ اسلامی معاشرے میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس کی طرف سے بہت سے لوگ غافل ہیں اور جناب خدیجہ کی خدمات کو بھولے ہوئے ہیں۔ جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ نبی اکرم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس وقت میں معراج کے سفر سے واپس ہونے لگا تو میں نے جبرائیل سے گفتگو کے دوران کہا، آیا کوئی خواہش ہو تو فرمائیے۔ تو جبرائیل نے کہا، ہماری حاجت یہ ہے کہ میرا اور میرے پروردگار کا سلام خدیجہ تک پہنچا دیجیے گا، اس سے جناب خدیجہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد خطیب محترم نے ان دنوں عالمی سطح پر زیر بحث ایٹمی ٹیکنالوجی سے پرامن استفادے کے اہم ترین موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، آج عالمی سطح پر ایران کے جائز و برحق مطالبے کے سلسلے میں رائے عامہ کو منحرف کرنے کے لیے نہایت ہی مکارانہ سازشیں رچی جا رہی ہیں اور مسئلے کو اصل راہ سے منحرف کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں اخبارات میں پڑھا کہ یورپی سفرا میں سے 3 افراد یعنی جرمنی جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے سفیروں نے ایک بیان میں ادعا کیا ہے کہ یہ جو ایران میں کہا جا رہا ہے کہ یورپ والے ایران کو اس کا مسلمہ حق دینے سے اجتناب کر رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ایران ایٹمی توانائی سے فائدہ اٹھا سکے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہم ایران کے اس مسلمہ حق کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ اس سلسلے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ایران ایٹمی بجلی گھر کی تعمیرات میں جو اضافہ کرنے پر اصرار کر رہا ہے اور اس کے لیے ایندھن کی تیاری پر مصر ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس پر اخراجات بہت زیادہ ہوں گے۔ ایرانی اقتصاد اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بجلی کے لیے اس قدر نقصان تحمل کرے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جن ملکوں کے پاس ایندھن ہے وہ ایران کو فراہم کر دیں گے۔ ایران کو خود تیار کرنے پر اصرار کیوں ہے؟ یہ اصرار بتاتا ہے کہ ایران کے عزائم کچھ اور ہیں اور ایران ایٹمی اسلحے بنانے کی فکر میں ہے، اور ہم اس خیال سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کی دھوکہ دھڑی کی باتیں اور افواہیں مغربی دنیا پھیلا کر ایران کو اس کے مسلمہ حق سے محروم کر دینا چاہتی ہے، اور ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلمہ حق ہے اور پرامن مقاصد کے لیے ہم ایٹمی توانائی سے استفادے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ آخر میں خطیب محترم نے پاکستان کے زلزلے کے حادثات پر اظہار ہمدردی کا اظہار کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
استغفر الله لي ولكم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.